السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب 140 حدیث نمبر 191. باب وضو الرجل مع امراته وفضل وضو المرأۃ. مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر وضو کرنا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ الحمدللہ ہم فقہ پڑھتے آ رہے ہیں اور یہاں سے جو وضو کا ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہمارا فقہ کا چیپٹر شروع ہو گیا تھا کہ کن حالات میں وضو کرنا چاہیے، نواقض وضو کیا ہوتے ہیں، یعنی وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو ہم کیسے کریں گے، کتنی بار دھوئیں گے اور کتنی بار دھونا ضروری ہے اور کتنی بار دھونا مستحب ہے یا سنت ہے. اور جیسے کہ ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا کہ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا ہی کیا کرتے تھے. اور پھر اجازت ہمیں دی گئی اس سے پھر 139 باب میں جو حدیث ہے سر کا مسح ایک بار کرنا، چونکہ ہم یہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں تو بس مسح ایک سے زیادہ بار کرنا مستحب بھی نہیں ہے، تو اس لیے کیا پتہ چلتا ہے کہ سر کا مسح ایک بار کر لینا کافی ہے وضو میں. اور مسح کے لیے آپ نے پانی نیا لیا تھا ہاتھ گیلا کرنے کے لیے، اگرچہ ہاتھ پہلے ہی سے تر تھے، ٹھیک ہے، وہ پانی خود ہم سر پر نہیں پہنچائیں گے، صرف ہاتھ گیلے کریں گے نیا پانی لے کر اور صرف ایک بار سر کا مسح کریں گے. اور گردن کا مسح کسی بھی حدیث میں ہمیں نظر نہیں آیا. اب آئیے آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، باب مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر وضو کرنا، یعنی شوہر اور بیوی ساتھ مل کر ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اسی برتن میں شوہر بھی اگر ہاتھ ڈالے اور بیوی بھی ہاتھ ڈال کر وضو کرے تو اسے پانی نہ ہی گندا ہوگا نہ ہی خراب ہوگا، اور یہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ حدیث لائی گئی ہے. بتودع عمرو رضی اللہ عنہ بالحمیم ومن بیت نصرانیہ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتودؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. اور عورت کے وضو سے جو پانی بچ رہے اس کا استعمال کرنا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے گرم پانی سے وضو کیا اور ایک نصرانی عورت کے گھر سے پانی لے کر وضو کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت تھی، ہو سکتا ہے راستے میں سفر میں ہوں یہ لوگ، ان کے گھر سے ہی پانی لے کر آپ نے وضو کر لیا، جبکہ وہ ایک خاتون تھی اور دوسری بات یہ کہ وہ کرسچن تھی. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں مل کر ایک ہی برتن میں سے وضو کیا کرتے تھے. اب یہاں پر آپ یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ مرد اور عورتیں سارے مل کر، یعنی کوئی محرم نہ محرم کوئی بھی کس کے ساتھ مل کر وضو کر رہے، بات یہ نہیں ہے. یہاں پر بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی، یعنی مرد اور عورت، چاہے تو ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی فقہ کا اصول ہے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اصول ہے فقہ کا، جو کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ دفع الحرج، یعنی حرج کا دفع کرنا، تکلیف کو تنگی کو دور کرنا، یہ اصول ہے ایک فقہ کا. کہ الحمدللہ فقہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے اور اس میں رخصت دی گئی ہے اور اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے کہ یہاں پر تکلیف کو دور کرنے کا اہم پہلو سامنے رکھا گیا فقہ میں. تو یہ بات ہم مد نظر رکھیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر خود ساختہ چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر بہت لاد لیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر تو وضو کے لیے اتنی باتیں مشہور ہیں کہ وضو کے لیے پانی ایسا ہو جو ڈھکا ہوا ہو، کھلا پانی اگر رکھا رہا تو ہم اس سے وضو نہیں کرتے، جو پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں بس اسی سے وضو ہوگا، جو ٹینک وغیرہ میں پانی ہوتا ہے یا بکیٹ میں فل کر کے ہم پانی رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ممالک میں، اس سے ہم وضو نہیں کرتے. جس پانی سے برتن دھوئے گئے ہیں وہ پانی تو ہم اس کو نجسی سمجھتے ہیں اور پورا کا پورا پھینک دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہاں پر، اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے امام بخاری کا، کہ پانی جس میں ہاتھ ڈالا گیا ہو اور اس میں سے عورت نے بھی وضو کیا ہو اور مرد بھی اس میں سے وضو کرے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر پانی کے تعلق سے بہت زیادہ ایکسٹرا اور بہت ہی زیادہ ایکسٹریم پائی جاتی ہے کہ وضو کا پانی ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو، اس میں ہاتھ نہ ڈالا گیا ہو، وہ پانی میں یہ نہ ڈبویا گیا ہو، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہم نے آسانی کو مشکل بنا لیا، اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا۔ تو اس حدیث سے مقصد کیا ہے بتانا کہ بعض لوگ عورت کے بچے پانی سے طہارت کرنے کو ممنوع سمجھتے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ عورت نجس ہوتی ہے۔ مقصود ہے یہ بتانا کہ عورت نے اگر پانی میں ہاتھ ڈالا ہو تو وہ پانی پاک ہی رہتا ہے، وہ نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح گرم پانی سے یا کافر کے گھر کے پانی سے لوگ معیوب سمجھتے تھے وضو کرنا۔ تو یہاں پر یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا عمل لایا ہے کہ انہوں نے گرم پانی سے بھی وضو کیا، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے کہ زیادہ نیکی کا کام ہے، یعنی سردی میں اگر ان سے کہا جائے کہ گرم پانی سے وضو کر لیں بھائی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھنڈے سے ہی کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ تقوی والے کاموں میں سے ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ دفع الحرج، انسان کو مشقت سے بچانا، حرج کو، تنگی کو دور کرنا۔ تو اگر سردی ہو انتہائی تو گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اتنا ہی اجر ملے گا آپ کو۔ اور اسی طرح سے کوئی نان مسلم کے گھر سے اگر ہمیں پانی ملا اور بظاہر ہم کو معلوم ہے کہ پانی پاک ہے، جب تک کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، تو اس کو پاک ہی ہم سمجھیں گے اور وضو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل ہی فرسودہ ہے، یہ فرسودہ خیالات ہیں یہ، کہ عورت کے ہاتھ ڈالے ہوئے پانی کو نجس سمجھا جائے یا اس کو معیوب سمجھا جائے، یا غیر مسلموں کے گھر کے پانی سے وضو کرنے کو معیوب سمجھا جائے۔ بس شرط کیا ہے کہ پانی کا پاک ہونا یقینی ہو۔ چونکہ دور جاہلیت میں لوگ عورت کو ناپاک سمجھتے تھے، آپ کو معلوم ہو کہ یہودیوں کی وجہ سے، اور کچھ مشرکانہ عقائد بھی ایسے تھے جن میں عورت کو لوگ کمتر یا نجس یا ناپاک سمجھتے تھے۔ تو اسی لیے یہاں پر امام بخاری خاص طور سے اس حدیث کو لائے ہیں۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اور مرد مل کر ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کیا کرتے تھے، تو مرد یا عورت کا وضو کے برتن میں ہاتھ ڈال لینا ایک دوسرے کے لیے منع نہیں ہو جاتا کہ اگر ایک نے استعمال کیا تو دوسرا استعمال نہیں کر سکتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی وضو کر سکتے ہیں۔ پھر بابو سب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودوءہ علی المغم علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سے بچا ہوا پانی بے ہوش آدمی پر ڈالنا۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن محمد بن المنکدر قال سمعت جابر یقول جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض لا اعقل فتودع وصب علی من ودوئه فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن المیراث انما یرثنی کلالہ فنزلت آیۃ الفرائض۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے محمد بن منقدر سے کہا، میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، میں ایسا بیمار تھا کہ بالکل بے ہوش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی یا وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا، مجھ کو ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا وارث کون ہوگا، میں تو کلالہ ہوں۔ تب فرائض کی آیات اتری جو کہ سورہ نساء کے آخر میں ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بتانا مقصد کیا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ پر ڈالا، اگر یہ پانی ناپاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی بچ جائے تو وہ پانی بھی پاک ہی ہوتا ہے، چاہے آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا ہو۔ پھر کلالہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، جن لوگوں نے تفسیر کی ہو ان کو معلوم ہی ہوگا کہ کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہو، بیوی اگرچہ موجود ہو لیکن اولاد اور والدین میں کوئی نہ ہو۔ پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کتنے زیادہ مصروف ہوں گے، آپ نبی تھے، اتنی بڑی ذمہ داری تھی آپ پر، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے ساتھی کی عیادت کے لیے گئے، اور مریض کی عیادت کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب تک وہ واپس نہ ہو جائے، وہ جنت کے میووں میں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ملنے جلنے والوں میں کوئی مریض ہو، بیمار ہو، تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور اگر نہ جا سکے، آج کے دور کے لحاظ سے بزی ہوں، مصروف ہوں، تو کم از کم فون پر ہی ہم عیادت کر لیں، لیکن جانے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ باب الغسل الوضوئی فی المغدب والقدح والخشب والحجارتی، لگن، پیالے، لکڑی اور پتھر کے برتن میں سے غسل کرنا اور وضو کرنا. حدثنا عبداللہ ابن منیر ان سمع عبداللہ ابن بکر ان قال حدثنا حمید ان انس رضی اللہ عنہ قال حضرت الصلاة فقام من كان قریب الدار الى اهله وبقي قوم فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخدب من حجارة فيه ماء فسغور المخدب ان يبسط فيه كفه فتودع القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزياده. ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن بکر سے سنا. کہا ہم سے حمید نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا، پھر جس کا گھر قریب تھا وہ تو اپنے گھر وضو کرنے کو گیا، اور کچھ لوگ جن کے گھر دور تھے ان کا وضو نہ تھا، وہ رہ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لائے جس میں پانی تھا، وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی اس میں پھیلا نہ سکے، لیکن باوجود اس کے سب لوگوں نے اس میں سے وضو کر لیا. حمید نے کہا میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت آپ کتنے آدمی تھے، انہوں نے کہا 80 سے کچھ زیادہ. سبحان اللہ. ایکچولی یہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس طرح سے معجزات کا بھی صدور ہوتا جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. مخدب کہتے ہیں ایسا برتن جو اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں مشکل سے ہاتھ پھیلائے جا سکتے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں انگلی رکھی اور پانی اس میں سے نکلنے لگا، اور سارے لوگ وضو کر چکے، سب کے لیے وہ وضو کا پانی کافی ہو گیا. سبحان اللہ. اور کپڑے دھونے والے برتن کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی چھوٹے برتن کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. حدثنا محمد بن العلائی قال حدثنا ابو اسامہ عن بریدہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ وجہہ فیہ ومج فیہ. ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے بریت سے، انہوں نے ابی بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، اس میں ہاتھ دھوئے، منہ دھویا اور اس میں کلی کی. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ قال حدثنا عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبد اللہ بن زید قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في طور من صفر فتودع فغسل وجهه ثلاثه ويديه مرتين مرتين ومسح براسه فاقبل به وادبر وغسل رجليه. ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العزیز بن ابی سلمہ نے کہا، ہم سے عمر بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن زید سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم نے ایک پیتل کی لگن میں آپ کے لیے پانی رکھا، آپ نے وضو کیا اور تین بار اپنا منہ دھویا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے اور سر پر مسح کیا، آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لائے اور دونوں پاؤں دھوئے. ٹھیک ہے، یہ حدیث حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ پیتل کے برتن میں بھی یا کوئی بھی میٹل کا جو برتن ہو یا پتھر کا یا دھات کا برتن، اس میں بھی وضو کیا جا سکتا ہے. تو ثابت یہ کرنا ہے کہ پیالے میں وضو کیا جا سکتا ہے. یعنی جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے زمانے میں، آج کے دور میں تو الحمدللہ یہ سنک اور واش بیسن وغیرہ ہیں، اس زمانے میں گھر میں ایسے کوئی بنے نہیں ہوتے تھے اسپیشل واش رومس وغیرہ، تو کوئی پیالہ رکھ دیتے تھے اور اسی میں وہ پانی یوز کر لیتے تھے، کیونکہ وہ پانی پھر بعد میں جانوروں کو پلانے کے کام آ سکتا تھا یا کچھ اور کام آ سکتا تھا، کیونکہ پانی کی بہت زیادہ تنگی تھی. تو کسی پیالے میں آپ کلی یا وضو کا پانی وہاں اس میں گرا سکتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر جو پانی سے آپ کو وضو کرنا ہے تو اگر اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ ڈالنے سے جو پانی جو ہے نجس نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا. تیسری بات، دھات کے برتن کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر جو کہا گیا ہے تور کا لفظ آیا ہے، تے واورے، ایسا برتن جو کم گہرا ہو، جیسا ہمارے یہاں جو فرائی پین ہوتا ہے جیسا، اس طرح کا پیالہ چوڑا جس کا منہ ہوتا ہے اور جو گہرا کم ہو. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشه رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استعذن ازواجه في ان يمرد في بيتي فاذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الارض بين عباس ورجل اخر قال عبيد الله فاخبرت عبد الله بن عباس فقال اتدري من الرجل الاخر فقلت لا قال هو علي وكانت عائشه رضي الله عنها تحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما دخل بيته واشتد وجهه حريق علي من سبع قرب لم تهلل أوقيتهن لألي أحد إلى الناس وأجلس في مخدب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نسب عليه من تلك القرب حتى تفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کچھ کہا، مجھ کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے میرے گھر میں تیمارداری ہونے کی اجازت لی، انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے بیچ میں ان پر ٹیکا دے کر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے، وہ دو آدمی عباس رضی اللہ عنہ تھے اور ایک اور شخص۔ عبیداللہ نے کہا میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کی، انہوں نے کہا تو جانتا ہے وہ دوسرے شخص کون تھے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور حضرت عائشہ بیان کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر یعنی میرے حجرے میں آ گئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایسی سات مشقیں بہاؤ جن کے اونٹ نہ کھولے گئے ہوں یعنی بندھن، شاید میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حفصہ کی ایک لگن میں بٹھایا، وہ تانبے کی تھی، اور ہم نے یہ مشقیں آپ پر بہانا شروع کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اشارہ کرنے لگے بس بس تم اپنا کام پورا کر چکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر برآمد ہوئے۔ جو پانی کی مشق ہوتی ہے جیسے گھڑا جیسا ہوتا ہے، چھاگل ہم کہتے ہیں جس کو آج کے دور میں، تو وہ سات مشکیزیں لائی گئیں آپ کے اوپر، وہ ڈالی گئیں یعنی نہانے کے لیے، آپ کو غسل کروایا گیا اس سے تاکہ آپ کا بخار کم ہو، اور پھر جب آپ تھوڑے بہتر ہوئے تو آپ پھر مسجد کے لیے نکلے وصیت کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو کچھ تاکید کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر بتانا کیا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھایا گیا تھا جو کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ تانبے کی تھی، اور اس میں آپ کو بٹھا کر پانی ڈالا گیا کیونکہ اتنا پانی کہاں سے بہاتے۔ اور جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ باتھ ٹب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو باتھ ٹب میں اگر آپ اس کو بند کر دیں تو پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بخار تھا، اور بخار میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بخار کم ہوتا ہے، یہ طب نبوی کا ایک حصہ ہے، مگر ملیریا والے بخار میں اس کا حکم الگ ہوگا، ٹھیک ہے، ہر بخار کے لیے نہیں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ایک عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ دوسرے صحابی کا نام نہیں بتایا تھا، لیکن عبداللہ بن عباس سے وہ دوسرے صحابی کا نام پتہ چل گیا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر آگے بھی اصل میں اسی طرح کی حدیث ہے کہ باب الوضوء من الطور، طشت سے وضو کرنا، تو جو چوڑا پیالہ ہوتا ہے اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں ہاتھ ڈالے جا سکتے ہیں اور پھر اسی پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے آئیے باب الوضوء بالمد، 144 باب ہے، حدیث نمبر 199 ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ حدیث، جیسے کہ یہاں پر حدیث نمبر 199 ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کتاب میں 201 ہو، کیونکہ حدیث نمبروں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ ایک مد پانی سے وضو کرنا، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر قال حدثنا ابن جبیر قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او کان یغتسل بالسعی الی خمسۃ امداد ویتودا بالمدی۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مصر نے، کہا مجھ سے عبداللہ بن جبیر نے، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے لے کر پانچ مد پانی تک سے غسل کرتے تھے، یہ اپنا بدن دھوتے تھے اور ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیونکہ وہاں پر پانی کی بہت کمی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ جو دو فتوے الگ الگ ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتنا پانی ہو تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو وہ نجس ہو جائے گا اور اس کو پھینکنا پڑے گا، اور امام مالک کے نزدیک کتنا پانی ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ نجس ہو جائے گا اور اسے پھینکنا پڑے گا، تو دونوں کی الگ الگ ہے۔ تو امام مالک نے جب فتویٰ دیا تو ان کے سامنے مدینہ کے حالات تھے کہ مدینہ میں نہ کوئی نہریں تھیں، نہ سمندر تھا، نہ کوئی ندی تھی، بلکہ صرف چند کنویں تھے، زیادہ کنویں کا بھی ہمیں ذکر نہیں ملتا ہے، اور وہ ان کنووں سے پانی لانا پڑتا تھا، ویل جو ہوتے تھے، اور کنویں سے پانی نکالنا معمولی بات نہیں ہے، اور پھر اسے بہت دور گھر تک لے کر آنا پڑتا تھا۔ اور جب امام ابو حنیفہ فتویٰ دے رہے تھے تو ان کے سامنے دریائے نیل اور دریائے فرات بہہ رہے تھے، وہاں پر پانی کی کمی نہیں تھی۔ تو اسی بنا پر آپ دیکھیں حالات کے لحاظ سے احکام چینج ہوتے ہیں۔ تو اسی بنا پر اگر کوئی اسکالر نے کچھ فتویٰ دیا اور دوسرے اسکالر نے کچھ اور فتویٰ دیا تو وہ اپنے سامنے کے حالات کو دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں، اور یہی ہمارے فقہ کی، ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ کیونکہ فقہ کیا ہے؟ فروعی مسائل ہیں، یہ عقائد اور عبادات پر بات نہیں کی جاتی، بلکہ یہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں جو حالات کے لحاظ سے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ پہلے موسم کچھ اور ہوا کرتا تھا، آج موسم کچھ اور ہے۔ لباس کتنا بدل گیا ہے کہ پہلے لباس کچھ اور تھا، سینہ سلانا کتنا مشکل تھا، آج کتنی آسانی ہو گئی ہے۔ پہلے کپڑا اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں تھا، کوئی اس طرح کی انڈسٹریز نہیں تھی، آج الحمدللہ کپڑے کیا ہر چیز ہی بہت آسانی سے اویلیبل ہے۔ تو حالات چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بتایا کیا گیا ہے کہ کم سے کم مقدار وضو کی ایک مد ہے، اس سے کم میں وضو نہیں کرنا چاہیے، اور آدھا کلو پانی یعنی 0.75 لیٹر پون لیٹر پانی ہونا چاہیے، اس میں وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور کم سے کم مقدار غسل کی ایک سا ہے 1.25 سیر یعنی 3 لیٹر۔ ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ سا وزن نہیں ہے بلکہ یہ ایک پیمانہ جیسا ہے، سمجھے، پیالہ ہے جس میں 4 مد ہوتے ہیں۔ مد 0.75 لیٹر یا پھر 750 ملی لیٹر کے برابر ہے۔ تو آج کا ہم اتنا ہی کرتے ہیں، کیونکہ آگے سے موضوعوں پر مسح کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو مسح کا ہم لوگ الگ ہی چیپٹر کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو اب تک وضو کا تھا، اور وضو میں پھر ہم نے دیکھا کہ وضو اگر ہمیں کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہوگا، اور جب یہ چیپٹر کلوز ہو رہا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس وقت ایک ساتھ ایک دفعہ ہی ایک ہی سٹنگ میں نواقض وضو یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور احادیث بھی آ ہی جائے گی انشاءاللہ، تو احادیث سے بھی خدا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ایکچولی یہ جو فقہ ہے، تو اس کی جو جامعیت ہے، یہ ایکچولی ہمارے دین اسلام کی ایک بہت ہی خصوصی، یا اس کو خصوصی فیلڈ کہہ سکتے ہیں ہم، کہ ہر وہ خوبی اس میں پائی جاتی ہے، یہ تمام خوبیاں اس میں جمع ہو گئی ہیں جو کہ انسانوں کی بنیادی ضروریات کو الحمدللہ آسان کرتی ہیں، یا انسانی زندگی کے جتنے تمام پہلو ہیں ان سب ضروریات کو مد نظر رکھ کر فقہ کو مدون کیا گیا ہے اور اصول فقہ بنائے گئے ہیں۔ اس کو علماء کرام نے منظم کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی خوبی ہے ہمارے دین کی کہ جس پر ہم جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کم ہیں۔ آپ دیکھیں دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں یہ ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، ان میں بس ایک ہی حکم موجود ہے کہ ایسا ہو گیا تو بس ایسے ہی کرنا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے دین اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دی کہ جو فروعی ہمارے معاملات ہوں گے، فروعی جو ہمارے جو روزمرہ کے ہمارے معاملات ہوں گے، تو وہ حالات اور نئے نئے مسائل آتے جائیں گے جیسے جیسے حالات ہوں گے، تو اس کو ہم الحمدللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ فقہ سے کبھی بھی دور مت بھاگیے، بلکہ فقہ تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ میتھ کی طرح ہے، سمجھ میں آ گیا تو دلچسپی ہی دلچسپی، اور بعض اوقات جن کے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر ان کو اس سے ایک طرح سے الرجی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے اصل میں اس کو مشکل بنا دیا، اور لوگ سمجھتے کہ فقہ کا مطلب ہے قانون، ایسا نہیں ہے، قانون نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ تو آسانی کے لیے ہے کہ جو بھی مشکلات آتی ہیں اس کا حل کس طرح سے نکالا جائے، اور بنیاد کس کو بنایا گیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو۔ تو لہٰذا الحمدللہ ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ تو نہیں رہے ہیں، تو ضروریات کا حل پیش کیا جاتا ہے فقہ میں، انسان کے جو مسائل ہیں اور جو ضروریات ہیں انسان کی، اس کا حل پیش کیا جاتا ہے تاکہ انسان کی زندگی آسان ہو جائے اور اسے مدد ملے روزمرہ کے اپنے کاموں کے سلسلے میں، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں وسعت کی اجازت دی اور اس کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ حالات کے لحاظ سے ہم اس میں آسانی پیدا کریں، الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔